السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میزبان بحث چلانے حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری اور انجینئر ہیں ڈین کرافٹن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری یہ نشریات سماعت فرمائیے. آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے لیے نئے قواعد و ضوابط کا، ریگولیشن کا، ہمیں جن پر مختلف حلقوں کی جانب سے آزادی رائے پر قدغن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ایک تفصیلی بات اس کے اوپر ہوگی. پھر ہم بات کریں گے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے دورہ پاکستان کی اہمیت کے بارے میں. بہت سارے موضوعات ہیں لیکن آج ہمارا سب سے اہم موضوع جو ہے وہ ہے ورلڈ ریڈیو ڈے. ریڈیو سے تعلق رکھنے والے ہم جیسے لوگوں کے لیے اس سے بڑا دن اور کوئی ہو نہیں سکتا. اور آج ہم وائس آف امریکہ کے ان ممتاز آوازوں کو آج کے ساتھ آپ کو متعارف کرائیں گے جن کو آپ پروگراموں میں تو سنتے ہی ہیں لیکن ایک ایک کر کے وہ آج ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں گے اس پروگرام میں. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے نئے رولز کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک کے لیے اسلام آباد میں دفتر کھولنا لازمی ہو گیا قرار دے دیا گیا ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں 50 کروڑ روپے تک جرمانے کی بات بھی کی گئی ہے. تو جناب اس وقت ہم اب تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے جسے کہ پابندی اور یہ ان ساری چیزوں کو مختلف حلقوں کی طرف سے آزادی اظہار پر پابندی اور قدغن کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں میڈیا کی معتبر شخصیات ڈاکٹر مہدی حسن، جو عشروں سے پاکستان کی صحافت سے وابستہ ہیں اور آج صحافت کے میدان میں کام کرنے والے جو بڑے بڑے نام ہیں انہیں سے درس و تدریس کے بعد سامنے آئے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں یاسمین علی، کالم نگار ہیں، بلاگر ہیں، غیر جانبدار آواز ہیں مختلف مسائل پر، مصنفہ ہیں ایک منفرد کتاب کی کمپیریٹو انالیسز آف میڈیا اینڈ میڈیا لاز ان پاکستان. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زمرد اوان، ایف سی کالج یونیورسٹی لاہور سے وابستہ ہیں اور خود اپنے تجزیاتی پروگرام پیش کرتی ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر. تو آئیے آغاز کرتے ہیں بالکل مختصر کامنٹس کے ساتھ جس کے بعد ہم پھر تفصیلی بات کریں گے. تو جناب سب کو پہلے تو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. مہدی حسن صاحب سے سب سے پہلا میرا سوال ہے، ہم نے ان سے سیکھا، آج بھی انسانی حقوق کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرپرسن کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے ہیں، صحافت کے میدان میں کہاں کہاں ان کا نام ہے آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں. سر، سوشل میڈیا کے لیے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد ممکن ہو سکے گا؟
دیکھیے، سوشل میڈیا ایک میس میڈیا نہیں ہے، وہ لوگوں کا ذاتی رابطہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو استعمال کرتے ہیں. اس پہ کسی قسم کی پابندی لگانے کی کوشش جو ہے وہ لوگوں کی جو آزادی رائے کا حق ہے اس کو ضبط کرنے کی بات ہے. اور یہ کوشش جو ہے نہ صرف سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، آج کل موجودہ حکومت میں، ویسے پاکستان میں صرف موجودہ حکومت کی بات نہیں ہے
جی.
پاکستان میں کوئی بھی حکومت آزادی اظہار اور خاص طور پہ پریس کی آزادی پہ خوش نہیں ہوتی اور کسی نہ کسی انداز سے روکنے کی کوشش کرتی ہوتی ہے.
اچھا.
جہاں تک مالکان کا تعلق ہے اخبارات کے اور میڈیا کے، وہ تو کوآپریٹ کر لیتے ہیں حکومت سے اور سیلف سینسرشپ کر لیتے ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا ہے کیونکہ اس پہ لوگ آزادی سے بات کرتے ہیں اس لیے وہ ان کو قابل قبول
نہیں ہو سکتی.
اور میں نے آپ کے ہی پروگرام میں کچھ عرصہ پہلے، ہفتہ 10 دن پہلے کہا تھا
جی.
کہ مجھے یہ اندازہ ہوا ہے بعض کمنٹس کے سینسر ہونے پہ سوشل میڈیا کے
جی،
کہ اس پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ غور کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو اور جو لوگ ایکٹیوسٹ ہیں ہیومن رائٹس کے ان کو. ہم نے ہیومن رائٹس کی طرف سے، میں اس کے چیئرپرسن کیونکہ آج کل
جی،
تو ہم نے ایک اس پہ پروٹیسٹ جو ہے اس کا بیان جاری کیا ہوا ہے،
پروٹیسٹ بیان جاری کر دیا. اچھا یاسمین، آپ فعال ہیں سوشل میڈیا پر، پہلے تو بالکل مختصراً اس نئے ریگولیشن کے بارے میں بتائیے گا، آپ کیا کہیں گی، کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہی ہیں؟ آپ نے پروفیسر صاحب کو سنا، بڑی معتبر آواز، نہ صرف میڈیا کے حساب سے، نہ صرف انسانی حقوق کے حوالے سے.
بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا.
بہت شکریہ وقت دینے کا.
میرے لیے اس وقت بہت آنر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے میرے استاد محترم مہدی صاحب جو میرے والد کی جگہ ہیں, میرے مینٹور رہے ہیں اور آج بھی ہیں, اور ان کے ساتھ میں ایک فورم پہ موجود ہوں, یہ میرے لیے اس سے بڑی عزت افزائی نہیں ہو سکتی.
ہم سب کے لیے جب بھی پروفیسر صاحب ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں تو ہم سب شاید اسی طرح محسوس کرتے ہیں. تو بالکل مختصراً بتائیے گا, اس کے بعد پھر ہم ایک تفصیلی بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ سیگمنٹڈ پروگرام ہمارے پاس 20 منٹ ہے.
سوال ہے بہجت, اس کو ذرا جب آپ نے مجھے ٹاپک بتایا اور میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا, میں نے اس کو لیگل پیراہے میں زیادہ دیکھا.
جی میں چاہتی بھی یہی ہوں, کیونکہ جس طرح سے آپ لکھتی آئی ہیں, جو کرتی ہیں, خاص طور پر قانون پر آپ کی گہری نظر ہے اس حساب سے. جی
جی اچھا بہجت, ایک تو میں یہ بات بتاؤں کہ جو ہم لوگوں کے جو سوشل میڈیا ہے اس میں جو دو قوانین جس کے تحت یہ آ جاتا ہے, سائبر لاز تو اپنی جگہ ہے
جی,
ایک جو دو ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996 ہے,
اچھا,
اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 ہے.
اچھا
اب جب آپ کوئی اس کے تحت اس کی ماتحتی میں قانون بناتے ہیں, کوئی رولز بناتے ہیں, تو وہ رولز جو مدر ایکٹ ہے اس سے زیادہ آگے بڑھ کر رائٹ یا نئے قوانین اس میں شامل نہیں ہو سکتے, کہ جو مدر رول اتنے قانون نہیں ہے وہ ہم اس کے سب ایکٹ میں جس کو شامل کریں.
اچھا
تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو دنیا میں مختلف قانون اس سلسلے میں ہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ یورپین یونین جو جتنے بھی رولز ہیں وہ آن لائن میڈیا پہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ اور لوگ جو کانٹینٹ دیکھتے ہیں اس میں کوئی ایسی ہارمفل چیز نہ ہو جو پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہو,
بہت
وہ نقطۂ نظر مد نظر رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ یورپین یونین میں جو ان کا قانون ہے
جی,
اس میں اگر وہ 24 گھنٹے کے اندر اگر ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کنٹینٹ ڈیلیٹ نہ کریں تو اس پہ کچھ قواعد و ضوابط ہیں
جن پر عمل ہو سکتی ہے.
قانون دیکھیں جو جی ایبھرنٹ وائلنٹ مٹیریل ایکٹ 2019 میں آیا تھا, وہ آیا تھا جب نیوزی لینڈ شوٹنگز کی لائیو سٹریمنگ ہوئی تھی فیس بک پر, تو ان کا یہ تھا کہ آپ اس قسم کے ٹیررزم کے ایکشنز کو لائیو سٹریمنگ اور یہ
نہیں کر سکتے. بالکل صحیح.
اچھا ہاں تو یہ جو ان کی سوچ ہے. اچھا دوسرا یہ کہ جو انہوں نے ایک یہ بنایا کہ جی ٹویٹر ہے یا فیس بک ہے یا یہ اپنے دفاتر کھولے لوکلی.
جی بالکل.
اور جو ان کے قوانین اور ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق اس کو وہ لے کر چلے
تو وہ ممکن نہیں ہوگا.
یہ ایک وہ میں نہیں سمجھتی کہ
ممکن ہو سکے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ
انٹرنیشنل آرگنائزیشن وہ
میرا یہ اگلا سوال تھا. جی میرا اگلا سوال یہ تھا کہ کیا کسی بھی ملک کے قانون جو ہیں وہ انٹرنیشنل جو بین الاقوامی جو ادارے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یوٹیوب ہے یا سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں, ہم الگ الگ نام بھی بات کریں, تو کیا وہ کسی ایک ملک کے قانون اور ضوابط کے تحت لا کر کام ان سے کروایا جا سکتا ہے؟ یہ میرا اگلا سوال ہے, ابھی بات کرتے ہیں. پہلے میں زمرد سے بھی ذرا مختصراً بات کر لوں. زمرد, آپ کے خیال میں آپ کے تجزیاتی پروگراموں کو پیش کرنے کی کیا صورت رہے گی؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں, کیا اس پابندی کے تحت ان پر بھی اثر آئے گا؟
جی اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے لوگ بھی چینلز چلا رہے ہیں ان سب کو بھی لائسنس یا اجازت لینی پڑے گی, اس کے بعد ہی وہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں. جس سے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جتنے لوگ بھی سوشل میڈیا پہ کسی بھی لحاظ سے کسی چینل بنایا ہوا انہوں نے اپنا ذاتی, تو ان کو اجازت لینی پڑے گی. یہ تو ایک مختصر سا آپ کی بات کا جواب تھا. دوسرا اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اتنا حکومتی جو عہدیداران ہیں, جو حکومت کے لوگ ہیں, وہ اتنا سوشل میڈیا سے ڈرتے کیوں ہیں, حالانکہ ان کے پاس تمام چینلز کے ذرائع ہیں اور ان کے اپنے بھی ذرائع ہیں, وہ خود بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, خود بھی ویڈیوز بناتے ہیں. تو ایک نیریٹو کو اگر کاؤنٹر کرنا ہے تو ایک اور نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے, انسٹیڈ کہ آپ اس کو ختم کر لیں پہلے والے کو, لوگوں کو ایک ڈپریشن. اب دیکھیں ٹک ٹاک سے لے کر ٹویٹر سے ہوتے ہوئے جتنے انسٹاگرام ان سب کو دیکھیں, ये लोगों को मालूमात तो फराहम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में ये एक एक ऐसा जरिया भी है जिसके जरिए वो अपना कैथारसिस कर सकते हैं, उनका डिप्रेशन निकल सकते हैं। ऑलरेडी हमें पता है हमारे मुआशरे में शदीद कमी पाई जाती है ऐसे फोरम्स की जहां पर आप बात कर सकें, जो आपकी बात सुन सके, खास तौर पे आजकल के इस मुआशरे के अंदर। तो मेरा ख्याल है डिप्रेशन निकालने का एक तरीका है।
अच्छा, हम जी हम इसको इसको क्योंकि मेरे पास ये प्रोग्राम का वक्त कम है, मैं कोशिश करूंगी कि अगले हफ्ते हम इसके ऊपर एक मुकम्मल प्रोग्राम करें घंटे भर का, और फिर आप लोगों को मैं जहमत दूंगी कि आप मेरे साथ आएं ताकि हम तफसीली बात कर सकें। अब हम तजिया करते हैं एक एक करके हुकूमत के नुमाइंदों के बयानात का इसी पस मंजर के अंदर। पाकिस्तान की वजीर इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं,
कोई ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं था कि जो हमारे सिटीजन्स के मफादात का तहफ्फुज करे और इसके साथ साथ हमारी कौमी सलामती को प्रोटेक्ट करे और हमारे बच्चों के अंदर पोर्नोग्राफी से लेके चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, नफरत अंगेज मवाद, फिरका वारियत से जुड़ी बयानबाजी और हमारे मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही थी।
सर मेहदी हसन साहब, आपसे मेरा अब सवाल है इसी के हवाले से, कहां पर हद से तजावुज हुआ मीडिया या फिर आजादी और जिम्मेदार रवैये की बहस है ये सिर्फ?
देखिए, जहां तक ये जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा है, ये पहले से कानून मौजूद है कि कोई मजहबी मुनाफरत की बात या कोई ऐसी चीज जिससे मुख्य अमन का अंदेशा हो वो बात नहीं फैलाई जा सकती, इसके लिए नए कानून की जरूरत नहीं है। मैंने काम किया है 5 साल तक पैमरा के कंप्लेंट काउंसिल के चेयरमैन के तौर पे, और जब भी किसी ने शिकायत की कि उसके खिलाफ कोई काबिल एतराज बात की गई है
जी,
तो जब तक वो उसका एतराज मजहब से मुतालिक नहीं था या उसके ख्यालात से मुतालिक नहीं था, मैंने कभी उस शिकायत को काबिल गौर नहीं समझा, क्योंकि ये जो इजहार राय है अपनी सियासत पे अपनी राय का इजहार करना या अपने ख्यालात का इजहार करना, अगर वो दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाता तो उसकी इजाजत है और उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता।
अच्छा।
लेकिन जो मौजूदा हमारी हुकूमत है ये न सिर्फ सोशल मीडिया को रोकने की कोशिश कर रही है, अब इन्होंने जनरली जो इजहार राय है उस पे काफी पाबंदियां लगाई हैं या कोशिश कर रहे हैं, जिसको कहा गया है कि ये मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं वो एक पेज पे हैं। तो ये एक पेज नहीं, हम तो ये समझते हैं कि एक पेज ही पूरी एक किताब ही बन गई है और इसको रोकने की जरूरत है।
अच्छा जी, पाकिस्तान के वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं, यास्मीन से बात करेंगे फिर।
सारे इश्तेहारात जो है ये चले जाएंगे अगर डिजिटल मीडिया के ऊपर चले जाएंगे और रेगुलेशन नहीं होगी, तो हमारे फॉर्मल मीडिया की मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, हमारा जो अपना सेक्टर है उसकी मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। लिहाजा इम्पॉर्टेंट ये है कि रेवेन्यू एस्पेक्ट से आप इन कंपनीज को रेगुलेट करें और उनको यहाँ पे लेके आए कि वो हमारा जो एक हमारा फ्रेमवर्क है इकोनॉमी का उसके अंदर वो जवाब दें।
जी यास्मीन, आपसे मेरा सवाल ये था कि आप समझती हैं कि जो मुख्तलिफ सूरत हाल सामने आती है, आगे चलकर हम बात करेंगे जहां पर जाती मुफादात की भी बात है, एक और सवाल है मेरे पास, उसके बाद तो शायद ये इस का हमारी का जो सेगमेंट है उसका वक्त खत्म हो जाएगा, तो इसके बारे में मुझे ज़रा बताइएगा कि क्यों ज़रूरत पेश आती है कवायद व ज़वाबित की? क्या हम लोग अपनी हदूद से तजावज़ करते हैं? क्या हम मखसूस एजेंडों के पीछे भागते हैं? क्या हम कुछ ऐसी चीज़ों को की तशहीर करने की कोशिश करते हैं जो कि एक सेहतमंद मुआशरे में सेहतमंद रुझान के लिए नुकसानदेह होती है? किस तरह से आप इसको देखेंगी?
देखिए बेहजत, जहां तक क्यों हम नए कानून और जवाबित बनाना चाहते हैं, बाज़ोकात तो जब कोई चीज जिस तरह जब मेन स्ट्रीम मीडिया आया था प्राइवेटाइज हुआ तो पेमरा के कानून کچھ چینل پہلے آ گئے, قوانین بعد میں بنے, پھر احساس ہوا کہ نہیں یہ کمپریہنسو نہیں ہے, یہ جو اب چیلنجز ہیں اس کو نہیں ڈیل کرتے, تو پھر 2007 میں اس کو نئے سرے سے اس کو اپ ڈیٹ کیا گیا. ایک تو یہ بات ہے
جی.
جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے, یہ ایک پرسنل اظہار رائے کا چینل ہے, چاہے وہ فیس بک ہے, چاہے وہ یہ دوسرے ٹویٹر اور یہ سارے معاملات ہیں, تو اس کو ہم اسی کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے. ہاں, جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو ٹیررزم ایکٹیویٹیز کے لیے نہیں یوز کریں, آپ لائیو اسٹریمنگ آف ٹیررسٹ اٹیکس یا پورنوگرافی یا اس چیز کے لیے نہیں یوز کریں
جی.
لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ اس میں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں, آپ ایک اظہار کو روکنا چاہتے ہیں, تو یہ وہ ادارہ یا وہ شخص یا وہ حکومت کرتی ہے جو کرٹیسزم سے خوف کھائے. کرٹیسزم سے ہم اس وقت خوف کھاتے ہیں جب ہم اپنی بنیادی ذمہ داریوں میں پورے نہیں اترے, اور ہم سننا نہیں چاہتے کہ بھئی کوئی اگر ایک ڈائسینٹنگ ویو ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے. ایک بڑا خوبصورت پبلک اسٹیٹمنٹ پیجٹ
جی.
آج ریلیز ہوا ہے جو ایم ایم ایف ٹی, ایم پی پی ایف, کوٹنگ دا لا اور پی ایف یو جے سارے اداروں کی جانب سے
جی.
جس میں کچھ انڈیویجولز بھی سگنیٹوریز ہیں, اس میں بھی ایک سگنیٹوری ہوں.
اچھا,
انہوں نے دو چار بڑے اچھے پوائنٹس جو ریز کیے ہیں, جو آپ کے توسط سے اور لیگل باتیں ہیں جو بہت اہم ہیں, کہ اگر حکومت ایک کام کرنا چاہ بھی رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس بحث کو اگر ہم ایک طرف بھی رکھ دیں تو کیا انٹرنیشنل ادارے وہ کریں گے, اس میں ان کو کیا دقت پیش آئے گی, اور یہ کیوں لگتا ہے کہ یہ ایک ویل تھاٹ آؤٹ پروپوزیشن نہیں ہے. یہ جو دو تین پوائنٹس انہوں نے اس میں دیے اور بڑی عمدہ ریسرچ کے بعد یہ بنایا گیا
جی,
اس میں انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریسپانسبلٹیز ہیں سوشل میڈیا کمپنی کی وہ امپریکٹیکل ہیں. کس طرح امپریکٹیکل ہیں؟ کہ جو ریکوائرمنٹ رولز میں دیے ہیں وہ جو ان اداروں کی گلوبل ذمہ داریاں اور ریسپانسبلٹیز اور لیگل لائبلٹیز ہیں اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ کر ہیں.
اچھا,
مثال کے طور پہ جو ڈیٹا پروٹیکشن ریکوائرمنٹ ہے, جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن, جی ڈی پی آر جس کو کہتے ہیں, وہ کسی کمپنی کو جو ایو میں انکارپوریٹڈ ہے وہ ایکسیسو ڈیمانڈ سے میٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتی.
اچھا یاسمین, یہاں پہ تھوڑا سا میں کاٹوں گی کیونکہ پروگرام میں وقت کا ہے. یہ میں آج آپ لوگوں سے آن ایئر ہی ہم بات کرتے ہیں کہ آئندہ ہفتے ہم ایک پروگرام اس کے بارے میں کریں گے بڑا تفصیل کے ساتھ, اور میری ابھی سے آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام میں ہمیں ضرور وقت دے دیجیے گا. ہم سوشل میڈیا سے جو تعلق رکھنے والے افراد ہیں کچھ ان کی رائے بھی میں سنوانا چاہتی ہوں حکومت کے بعد, اور وہ بائٹس فار آل کے شہزاد احمد کیا کہتے ہیں, پہلے آپ ان کی بات سنیے.
جو جورسڈکشن کا جو ایشو ہے, یہ سب سے بڑا ایشو ہے جس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے یہ لاز نکالے ہیں, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ممکن ہو پائے گا, کیونکہ انٹرنیٹ جس طریقے سے کام کرتا ہے اس میں اس قسم کے کنٹرولز جو ہے وہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے.
اور اسی طرح سوشل میڈیا استعمال کرنے والے یوٹیوب چینل کے مالک متی اللہ جان کا کہنا ہے,
انہوں نے پارلیمنٹ کے حق کو غصب کیا ہے, اور جو بنیادی حقوق ہیں شہریوں کے, جو کہ قانون بھی ان کو ختم نہیں کر سکتا, وہ قواعد کے ذریعے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ تو بات ہوئی, کیا ہمارے ساتھ زمرد ہیں؟ ڈاکٹر زمرد ابھی نہیں ہے, تو چلیے اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور بات کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے, اور مجھے افسوس ہے کہ ہمیں یہ بار بار کہنا پڑ رہا ہے. سیکرٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی شعیب احمد صدیقی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کیا کہا وہ بھی سن لیجئے, اور پھر آخری بالکل کامنٹس لیتے ہیں.
ایک نارمل پاکستانی, ایک نارمل دنیا کے سٹیزن کے طور پہ میں کہتا ہوں, مطلب اگینسٹ آن لائن ہارم, سامنے بندہ آپ کو ہرٹ کرتا ہے تو آپ یو آر ایبل ٹو ریسپونڈ, لیکن چھپکے آن لائن تو بالکل ہی آپ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں. تو ہم تو وی آر ہیلپنگ دی ہیلپ لیس.
تو اب ہم یہ بات کرتے ہیں, کافی آپ کو ہم نے مختلف نقطہ نظر سنوا دیے ہیں, تو اب ہم ڈاکٹر زمرد سے آخری بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر زمرد یہ مجھے بتائیے گا کہ کس حد تک آپ اتفاق کریں گی کہ سوشل میڈیا کو عام طور پر ذاتی مفادات کے لیے, مخصوص ایجنڈوں کی تشہیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور کیا ان پر قدغن لگانے کے لیے یہ ریگولیشن ضروری تھے؟
جی, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود کو زیادہ سیکیور کرنے کے سلسلے میں خود کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ جو کمپنیاں ہیں یہ زیادہ تر کینیڈا اور امریکہ سے چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ یہ بتائیں, ابھی تو ہم نے یہی نہیں دیکھا کہ کیا انہوں نے ہمارے اس بیانیے کو ایکسیپٹ کیا ہے یا نہیں, کیا وہ راضی ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے. اور جو کہ انٹرنیشنل, جو پہلے بھی بہت ڈیٹیل بات ہوئی ہے, انٹرنیشنل جو ہم سائن کیے ہوئے ہیں اس حساب سے میرا نہیں خیال کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے. اور یہاں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو لانے میں سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار رہا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ مختلف نریٹو اور یہ کس طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ امپلیمنٹیشن کی اسٹیج تک اس طریقے سے
پہنچ سکے گا.
زیادہ سے زیادہ جس طرح پہلے یو ٹیوب کے اوپر پابندی لگی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں, جب ناموس رسالت کا ایلیمنٹ ہوا تھا, اس طرح ہو سکتا ہے یا اس قسم سے کچھ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس طریقے سے اس کو بلاک نہیں کیا جا سکتا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہم عوام کو یہ فیصلہ کرنے کیوں نہیں دیتے کہ انہوں نے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں. جس کو نہیں دیکھنا وہ کلک سے اس کو بند کر سکتا ہے, جس کو صحیح لگتا ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک اوور ایکٹنگ ہے آن دا پارٹ آف گورنمنٹ, جو کہ ان کا بنتا نہیں تھا. اس وقت ہمارے معاشی مسائل اتنے زیادہ ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے لے کر انٹرنیشنلی ہماری جو اس وقت بن رہی ہے سچویشن, اس کے اندر ہم نے وہ سب کچھ سائٹ پہ چھوڑ کے ایک نئی بحث کی طرف چل پڑے ہیں, جس کا ریزلٹ بھی آتا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا. اور ہم نے اپنے آپ کو انٹرنیشنلی یہ مشہور کروا دے رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا ملک ہے جو کہ ریسپیکٹ نہیں کرتا لوگوں کی ڈائیورجن ویوز کی.
اچھا زمرد, یہاں پہ جی میں وہی جیسے بات کر رہی تھی, اب آخری بالکل میرے پاس دو منٹ ہیں, وہ بھی زیادہ ہمارا ٹائم ہو گیا. پر سب ایک بالکل چلتے چلتے کامنٹ کیجیے گا کہ کیا صورت ہونی چاہیے, حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟
بات یہ ہے کہ حکومت کی دخل اندازی ریگولیٹ کے لیے ہو یا قانون کے لیے ہو, میڈیا میں کبھی اپروو نہیں کی جاتی. 1968 میں جب یونیسکو نے نیو انفارمیشن آرڈر کی بات کی تھی, تو بڑے بڑے جو آؤٹ لیٹ تھے میڈیا کے, انہوں نے کوپریٹ کرنے سے یہ کہہ کے انکار کر دیا تھا کہ اس میں کیونکہ نیو انفارمیشن آرڈر, لفظ آرڈر شامل ہے, اس لیے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. میڈیا کو آرڈر نہیں کیا جا سکتا, میڈیا والے خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا چیز جانی چاہیے کیا نہیں جانی چاہیے, حکومت
ہونا چاہیے. جاسمین, آپ ایک ماہر ہونے کی حیثیت سے کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت کو اس وقت کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟ اور جو رول اور ریگولیشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم ان کو پابندیوں ہی کے زمرے میں کیوں دیکھتے ہیں؟
اصل میں بہجت بات وہی ہے کہ جب ہم کوئی کریٹیکل خبر, ہم مین اسٹریم میڈیا کو تو ایک حد تک کنٹرول کر لیتے ہیں, لیکن یہ کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت یا ایک عام آدمی کی آواز ہے, جہاں پہ ایک عام آدمی کی آواز اور رائے بھی سنی جاتی ہے. اب آپ اس چیز کو کرٹیل کرنے کے بجائے اگر حکومت جو ہے وہ جو ان کو اپنی ان کی ذمہ داریاں ہیں جو ان کو ڈلیور کرنا ہے اس پہ فوکس کریں. اکنامک ایشوز جو ہیں وہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان میں, کوئی کورس ریسیٹ نظر نہیں آتا. تو حکومت کے پاس بہت زیادہ اس وقت ہوم ورک کرنے کو بہت کام ہے. ان کو ان نئے معاملوں میں جو دوبارہ بیک لیش کرے گا اور جو ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں ان سوشل میڈیا کمپنیز یا فورم سے انٹرنیشنلی, وہ میں نہیں سمجھتی کہ قوانین کے تحت بھی ان کی بات کرنے کے لیے, اس کو فالو تھرو کرنے کے لیے وہ کوئی پابندی ہے ان کے اوپر. تو یہ ایک بغیر ہوم ورک, بغیر سوچ, بغیر کسی ریسرچ کے کیا ہوا ایک ہوا میں چلایا ہوا تیر ہے, جو جس کا فائدہ نہیں ہوگا. وہ
उसका एक गलत रिएक्शन
मनफी
और अमूमन इस हुकूमत मनफी अब अमूमन होता है हुकूमत एक फैसला करती है चार दिन बाद वो कहते हैं भाई ये तो इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता फिर वो एक यू टर्न लेते हैं
तो चलिए हम इस पे बात करेंगे अपने आइंदा प्रोग्राम में कि किन इस्लाहात की जरूरत है अब एक चीज जो सामने आ गई है उसके ऊपर तो हम बात बहुत सारी कर सकते हैं इसीलिए हमने कोशिश की कि हुकूमत का भी बहुत सारा नुक्ता नजर अपने सुनने वालों को पेश करें लेकिन इस कम चंद मिनटों में मुमकिन नहीं था हम एक तफसीली प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे हमारी अगली सेगमेंट का वक्त हो रहा है बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मेहदी हसन साहब का यासमीन अली का और डॉक्टर जमूरत हमारे साथ एक और सवाल का हमें जवाब देंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे जैसा कि हमने कहा कि रेडियो वर्ल्ड डे है और मुझे बहुत इंतजार है अपने ही उन साथियों का जिनसे मैंने भी यहां आकर बहुत कुछ सीखा और जब मैंने मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में काम किया तो तब भी ये आवाजें मेरी बहुत रहनुमा रही हैं तो आइए अब अगली बात करते हैं डॉक्टर जुबैर इकबाल हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर साहब आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ प्रोग्राम में
शुक्रिया
तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान वजीर आजम इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान के दो रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और तजिया कार्ज ये कहते हैं कि इसका बज़ाहिर जो फोकस है या महवर है वो इस्लामी दुनिया के अहम ममालिक पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारती दिफाई और दीगर शोबों में बाहमी ताबुन को फरोग देना है डॉक्टर साहब पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जिस नौयत के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं उसी तनाजुर में आने वाले दिनों में आलमी सतह पर पाकिस्तान का रोल आप क्या देखते हैं खासतौर पर जबकि मलेशिया भी इस शराकत में शामिल है
देखिए जहां पर हम देख सकते हैं पाकिस्तान और तुर्की के जो रिलेशनशिप हैं उनके दो बड़े अहम पहलू हैं एक तो बायलैटरल है जो बहुत पुराना है और एक रिसेंटली रीजनल इंटरनेशनल होता चला जा रहा है उसकी वजह यह है कि मिडल ईस्ट में मुश्किलात भी ज्यादा पैदा हो चुकी हैं कि वहां पर क्लियर कट बैलेंसिंग बैलेंस ऑफ पावर और रिलेशनशिप पैदा करना इतना आसान नहीं जितना कि पहले होता था ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को कुछ इस किस्म के स्ट्रेटेजिक फैसले करने पड़े हैं जिनके बेसिस पे वो अपने फाउंडेशंस को अपनी सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को आगे बढ़ा सके उसमें तुर्की की बहुत अहमियत है ना सिर्फ इसलिए कि वो एक इस्लामिक मुल्क है और वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इस्लामी दुनिया में अपनी पोजीशन को आगे बढ़ाना चाहता है और किसी हद तक मॉडरेशन पैदा करने की कोशिश कर रहा है ताकि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज थे जो कि इसकी वजह से टेररिज्म फैली और दूसरे इश्यूज पैदा हुए उनको किसी तरह कंस्ट्रेन किया जा सके उसके साथ साथ याद रहे कि तुर्की जो है वो खुद अपने रीजन में बहुत किस्म की मुश्किलात में पड़ा हुआ है जिसमें सीरिया शामिल है जिसमें नेटो के साथ रिलेशनशिप शामिल है रशिया के साथ रिलेशनशिप शामिल है और टेंशन जो है मिडल ईस्ट के अरब ममालिक के साथ तो देखने की बात यह है कि पाकिस्तान और वो पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है जहां तक बेसिक इश्यूज हैं वहां तो बड़ी हद तक हमें मालूम होता है कि क्या करना चाहिए ये क्या हो रहा है तुर्की और पाकिस्तान एक ही बेस पे हैं व्हेन इट कम्स टू जो इश्यू है इस्लाम का इस्लामी ममालिक का
जी, उसके
और साथ साथ कश्मीर वगैरह और दूसरे जो इश्यूज हैं इसी तरह पाकिस्तान और तुर्की भी जो है तो मिलकर बड़ी हद तक मिडल ईस्ट में अपने पोजीशन को कॉमन कर रहे हैं लेकिन जो चैलेंजेस आ जाते हैं वो ये हैं कि ग्लोबल ग्रोथ जब होगी या अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं तो उसमें तुर्की पाकिस्तान की रिलेशंस की क्या अहमियत होगी वो अभी क्लियर नहीं हुई उसको देखना बहुत जरूरी है अभी कह नहीं सकते सही तरीके आएगी
अच्छा डॉक्टर जुमरत तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के सरकारी दौरे की अहमियत इस वक्त क्या है जबकि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के कुआलालंपुर इजलास में शिरकत से कुछ बदमजगी भी पैदा हुई थी
जी ज्यादातर हमें यही देखा जाता है कि जब ऐसे कोई भी हाई ऑफिशियल दौरे होते हैं तो उनका जो नतीजा है वो फौरन सामने नहीं आता हम स्पेकुलेशन तो कर सकते हैं लेकिन हम उसको उस तरीके से जज नहीं कर सकते तो बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है कुआलालंपुर के दौरे के बाद उससे पहले भी हमने देखा था एक नई रीजनल ब्लॉक सामने आ रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान का ज्यादा जो सही आगे चल के ताल्लुकात बढ़ सकते हैं वो तुर्की है ईरान है मलेशिया है लेकिन फिर ये कुआलालंपुर वाला सारा वाकया हो गया उसमें दोबारा से हमारी एक डिसिसिव लाइन सामने आई कि हम नहीं कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ हम नहीं बिगाड़ सकते या जिनकी मर्जी के खिलाफ हम नहीं जा सकते तो उससे एक बदमजगी जरूर पैदा हुई लेकिन बात यह है कि हमें कुछ रियलिटीज को भी देखने की जरूरत है 1.08 बिलियन डॉलर से कम होकर पाकिस्तान और तुर्की की जो ट्रेड है वो तकरीबन 792 मिलियन डॉलर पे आ गई है डिक्रीज हुई है टेक्सटाइल ट्रेड का देखें तुर्की के साथ जो उन्होंने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए पहले नॉर्मल टैरिफ थे लेकिन उसने फिर प्रोटेक्टिव ड्यूटी 18% ऐड की जिससे उसका भी हुजम कम हो गया. फिर हम देखें हमने ये बात बार बार की कि हमें फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना चाहिए, तुर्की के साथ बात हो भी रही है लेकिन अभी तक वो पेंडिंग है. तो ये तीन चार ऐसी चीजें हैं जो ठोस हैं और जिसपे इकोनॉमिक साइड पे अभी काम नहीं हुआ, और अगर तो ये हम गारंटीज हासिल कर लेते हैं तो ये एक मेजर डेवलपमेंट हो सकती है. जहां तक बात है कि रीजनल और इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है खत्ते में, उसके अंदर जैसा कि हमने देखा प्रोग्रेसिव मुल्क है, एक उनकी जो लाइन ऑफ थॉट है वो भी बड़ी स्ट्रांग है. कुआलालंपुर के विजिट के इस सारी सिचुएशन के बाद बड़ी एक अहम बारीक सी बात है. ये पहली बार ये अर्दगान ने ही पॉइंट आउट किया था कि पाकिस्तान क्यों नहीं आ सका इस कुआलालंपुर के सेशन के अंदर, और वो बड़ा ही उसको बड़ा मीडिया के ऊपर भी हाइप दी गई और बिल्कुल एक क्लियर स्टैंड था, बिल्कुल एक सामने स्टैंड था. इससे पहले हमने देखा FATF में ब्लैकलिस्ट होने से बचाने में भी तुर्की का अहम किरदार था. तो पाकिस्तान का जो तुर्की के साथ ताल्लुक है वो स्ट्रेंथन तो हो सकता है. उसकी एक दो इंडिकेटर्स हैं बड़े स्ट्रांग. उसमें सबसे पहले आप देखें 2018 के दरमियान में हमने देखा है दो तीन ऐसे मामलात हुए हैं पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान, जिस तरीके से 1700 टन का फ्लीट टैंकर बनाया गया जो दोनों ने मदद से बनाया. इसके अलावा इन्होंने ज्वाइंट एक इसके अंदर बहुत सारे काम किए हैं. आप फ्लीट देख लें, आप एयरक्राफ्ट देख लें, उसके अंदर भी काफी इन्होंने मिलकर काम किए. इस वक्त 100 तुर्की डेलीगेट्स जो हैं 60 तुर्की की कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं जो तजारत सरमायाकारी और सियाहत के मामला. सियाहत में यहाँ पर एक चीज बड़ी अहम है, 40 बिलियन जो है वो तुर्की सालाना कमाता है सियाहत से. तो उनसे सीखा जा सकता है कि आप कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल करें या कौन कौन सी चीजें जो है वो आप करें. और इसके अलावा कोई पाकिस्तान का इस वक्त तुर्की हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का 6ठा इजलास भी यहाँ पर होगा. फिर हम देखेंगे कि चौथी बार अर्दोगान जो है 2009 में किया, 2012 में किया, 2016 में किया, और अब फिर
वो यहाँ पर मौजूद है.
जॉइंट सेशन से खिताब की बात भी आ रही है. तो ये सारे मामला तो हैं लेकिन इन सब चीजों का बाद में इन द लॉन्ग रन पता चलता है, और हमें ये देखना चाहिए हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखते हुए कितना इस चीज से गेन कर सकते हैं, और वो म्यूचुअल होना चाहिए. इट शुड बी म्यूचुअल ताकि दोनों को फायदा करें. अब वो वक्त गुजर गए जहाँ पर आप मांगते थे और चीजें मिलती थी और यूं होता था, अब तो आप दोनों
तरफ से फ्री.
जी बिल्कुल
जी. डॉक्टर इकबाल, बिल्कुल आखिरी सवाल इस सिलसिले में कि पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने और इस्लाम की तशहीर इशात और इसके सॉफ्ट इमेज की तरवीज के लिए जो कुछ करना चाहते हैं मुमकिन हो सकेगा?
देखिए हो तो सकता है, लेकिन हमेशा इस चीज में जो बेसिक प्रॉब्लम वो आती है यही होता है कि आपको जितनी ज्यादा कोऑपरेशन हासिल हो सके वो करना होता है, वरना रीजन के अंदर और ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं जो काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं. इसलिए पाकिस्तान और तुर्की दोनों को, उसमें आप मलेशिया को भी शामिल कर सकते हैं, इंडोनेशिया को भी शामिल कर सकते हैं, उन सबको क्वाइटली कोलैबोरेटिव किस्म का काम करना होगा. क्योंकि जहां तक इस वक्त इस्लामी ममालिक का मामला है, उनमें पहले ही दो ग्रुप बन चुके हैं और उसके बाद और प्रॉब्लम्स बन जाएंगी, और किसी हद तक ये जो इस्लामिक ग्रुप है इसकी इफेक्टिवनेस बहुत लिमिटेड है. उसको बढ़ाने के लिए जरूरी होगा कि ऐसी उन स्टेजेस पे और इश्यूज पे कोऑपरेशन हासिल की जाए जो कि प्रैक्टिकल है, जो इस वक्त सामने नजर नहीं आ रहे. उसकी वजह कही है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है जैसे सऊदी अरेबिया के हिंदुस्तान के साथ वगैरह वगैरह, वो तो है, वो चैलेंजेस तो रहते हैं. हो जाता है कि जो कुछ भी करना है उसको क्वाइटली करें, केयरफुली करें और कोऑपरेटिवली करें, वरना टेंशन बढ़ेंगे पर ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा.
बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर जुबैर इकबाल हमारे साथ थे, और पाकिस्तान से डॉक्टर जमरा दवान भी हमारा साथ दे रही थी. उससे पहले आपने प्रोफेसर मेहदी हसन और यास्मीन अली हमारे साथ थे, और अब जैसा कि हमने बताया कि रेडियो के एक आवाज़ होने की हैसियत से आज का दिन मेरे लिए जितना अहम है इसलिए हम इस मौजू को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते थे. एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद बहुत जिसे कहना चाहिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि इन आवाज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ रहते हुए भी और यहाँ से बाहर रहते हुए भी. तो एक छोटा सा वक्फा, फिर वापस आते हैं वर्ल्ड रेडियो डे के साथ.
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں, اور جیسا کہ آپ سے ہم نے پہلے کہا آج ورلڈ ریڈیو ڈے ہے, اور آج یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہاں پر بات کرتے ہوئے میں اس موضوع پر بات نہ کرتی. ہر سال 13 فروری کو منایا جاتا ہے, آج 13 فروری ہے, اور میرے ساتھ ہیں ریڈیو کی وہ آوازیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسی میڈیم کو دے دی, جس کی اہمیت سے آج میڈیا کی جو بڑی وسیع اور بھرپور بھری ہوئی کائنات ہے اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو جناب کون کون ہے میرے ساتھ؟ میرے ساتھ ہیں وائس آف امریکہ اور ریڈیو پاکستان کے ممتاز براڈ کاسٹر جنہوں نے نشریات کی دنیا میں اپنا نام اور نقش چھوڑا.
آپ کو جملہ کہ تہلکا مچا رہے
ہیں, تہلکا مچا.
اچھا بھی پہلے السلام علیکم تمام سننے والوں کو,
میں نام بتانے لگی تھی. شہناز عزیز ہے, آپ نے آواز پہچان لی ہوگی. میرے ساتھ مدثرہ منظر, ابھی کوشش کریں گے کہ وہ ضرور آ جائے گی. اس کے بعد یاسمین جمیل تو بھی پورا پروگرام پیش کریں گی. اسد نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ بہت میرا خیال ہے میں نے بھی عشروں سے سنا ان کو. ہمارے ساتھ قمر عباس جعفری صاحب ہیں, اور کچھ ینگر جنریشن یعنی نئی نسل بھی ہے, اسد حسن, اور جو جس کا ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹی وی چھوڑ کر ریڈیو آئے تھے, تو اس وجہ سے یہ بات بڑی اہم ہو جاتی ہے.
ایک اور بھی فائزہ آپ کی جو پروڈیوسر ہیں, فائزہ بھی ریڈیو کے عاشقوں میں سے.
ایگزیکٹلی, اور ابھی ہماری تصویریں بھی بنا رہی ہیں, یہ بھی ہم بتاتے ہیں. خالد حمید ابھی تک ہمیں دکھائی نہیں دیے, نیچے بیٹھے ضرور اپنا کام کر رہے ہوں گے. ایک پورا گھنٹہ آپ سے بات کر چکے ہیں, ہمارے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں بھی آج شامل تھے. ہمیں امید ہے کہ ہمیں ضرور آئیں گے بالکل میرے دعوت نامے پر. تو حالانکہ یہ سب کا دن ہے, تو جناب کہاں سے شروع کریں؟ جی شناز, ایک جملہ بتائیے گا. ریڈیو ہماری کمٹمنٹ ہے, ہماری زندگی کے اندر شامل ہے. ہمارا جسے کہنا چاہیے کہ جو ایک ہمارا ایک انداز زندگی ہے اس میں بھرپور گیا ہے کہ ہم خواب بھی دیکھتے ہیں تو کبھی ریڈیو اسٹوڈیو سے لیٹ ہو گئے اور کبھی جلدی.
میں تو یہ میرا ایسا کاغذ سارے چھوٹ کے گر گئے, ہم ساری ترتیب بگڑ گئی ان کی, اب پڑھنا ہے آ کے لائیو تو کس طرح پڑھوں. لیکن میرا خیال ہے ریڈیو کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پہنچتے ہیں, کسی بھی جگہ. یہ ہمیشہ ریڈیو کے لیے کہا جاتا ہے اور یہ آج تک صحیح ہے بات. کتنا ریموٹ ایریا ہو, کسی جگہ لوگ کام کرتے ہیں تو ہمیں سنتے ہیں, لوگ بسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ کاروں میں سفر کرتے ہیں,
سائیکلوں پر
تو ہمیں سنتے ہیں. یہ ہے خوشی کی بات.
جعفری صاحب
جی,
کیا کہیں گے ریڈیو کے بارے میں؟
ریڈیو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ میڈیم ہے, اس لیے کہ اگر آپ دنیا کی آبادی کا جائزہ لیں تو جہاں غربت اور افلاس ہے بہت زیادہ, وہاں صرف ریڈیو ہی ایک میڈیم ہے. ہر چند کے سوشل میڈیا کا یہ دور ہے اور اس میں
جی
ریڈیو کے لیے اتنی گنجائش نہیں بچی جتنی ہونی چاہیے تھی اور پہلے تھی, لیکن ایک بنیادی فرق ہے ان دونوں میڈیمس میں.
جی
سوشل میڈیا ریلائبل نہیں ہے زیادہ, اس پہ فیک نیوز بھی بہت آتی ہیں, اس کے بارے میں لوگ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے. ریڈیو
کریڈیبلٹی
مستند ہے, اس کی کریڈیبلٹی ہے. جب وہاں سے کوئی چیز براڈ کاسٹ ہوتی ہے تو لوگ اس پر بلیو کرتے ہیں, یہ ایک بنیادی فرق ہے.
آپ دو باتیں کروں گا کہ ریڈیو کا تعلق ہے آواز سے اور الفاظ سے, اور آواز اور الفاظ خاص سوشل میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, ڈیجیٹل میڈیا ہو, ان سے تعلق جو ہے ہمیشہ باقی رہتا ہے. لہٰذا جب تک آواز اور الفاظ زندہ ہیں ریڈیو زندہ رہے گا.
بہت خوب.
اور دوسری بات یہ کہ خالد حمید صاحب آ گئے ہیں. خالد حمید صاحب اور ہم دونوں تقریباً کم و بیش ایک ہی زمانے میں ریڈیو میں داخل ہوئے تھے.
بالکل,
ہم پروڈکشن سائڈ میں تھے اور یہ آواز
پتھر کا زمانہ.
نہیں ذرا تھوڑا سا آگے آئیے, تھوڑا سا آگے آئیے. اور دوسرا یہ بھی بتائیے, ابھی تو کل ہی میں بات کر رہی تھی کہ ساری زندگی بسر ہو گئی میری خالد حمید کو دیکھتے ہوئے.
تو ہم نے خالد حمید کو,
خالد کیسے لگتا ہے, کیسے لگتا ہے آپ کو جب
نوجوان,
جب لوگ کہتے ہیں کہ بچپن سے آپ کو سنتے آ رہے ہیں؟
خالد صاحب برا مان سکتے ہیں اس بات پر؟
نہیں, میں اس بات کو ایک دوسرے انداز سے دیکھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مطلب دو تین جنریشن گزر گئی, مطلب اب تو یہ اس طرح ہو گیا کہ بچوں کے بچے بھی جوان ہو گئے. تو یہ ایک لحاظ سے فخر کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اس وقت سے ہمیں دیکھنا اور سننا شروع کیا اور آج تک وہ ہمیں برداشت کر رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اتنے ہزارہا لوگوں کو مطلب کہ ہمارا مرید کیا اس لحاظ سے کہ جی وہ آواز سن سکیں ہماری, ہمارے پروگرام سن سکیں اور ہمیں پسند کر سکیں. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی یا ریڈیو پہ ایک دفعہ سے دوسری دفعہ جب چہرہ آتا ہے یا آواز آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہی رہ گیا اب.
تو چلیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ابھی فائزہ سے بھی ایک جملہ ہم ضرور کہلوائیں گے جو اس وقت باہر ہیں, جب ہماری نئی پود بات کرے گی نسبتاً, جسے کہتے ہیں اسد ہمارے ساتھ ہیں. اسد حسن, اسد ٹیلی ویژن چھوڑ کے ریڈیو آ گئے کیوں؟
خیر اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن ریڈیو کے ساتھ میرا جو لگاؤ تھا وہ پہلے بحیثیت ایک سامے کے تھا. میں کہہ رہا تھا ابھی اپنے ایک دوست سے کہ میری ساری زندگی ریڈیو کے ساتھ اس لیے گزری ہے, جب سے آپ 8-9 سال کی عمر میں آتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے, آپ کی میموریز ہوتی ہیں کہ پہلے میں سامے تھا, میں گاؤں میں رہتا تھا, ریڈیو ایک چھوٹا سا پاکٹ سائز کا میرے ہمیشہ میرے پاس تھا. بنیادی وجہ تو کرکٹ اور کمنٹری تھی, لیکن آہستہ آہستہ باقی سارے پروگرامس وہ سوشل ایشوز پہ تھے, پھر گریجولی جو ہے وہ انٹرنیشنل افیئرس. سو ریڈیو میرے ساتھ رہا, پھر میں اسلام آباد موو ہو گیا تب بھی ریڈیو میں رات کو سوتے ہوئے ضرور سنتا تھا. پھر ریڈیو میری کیریئر کا حصہ بنا, ریڈیو پاکستان سے شروع کیا, وائس آف امریکہ آیا. ایک جملہ یہ کہوں گا, آج گھر سے کہتے ہیں کہ چیلنجز ہیں ریڈیو کو بحیثیت ایک میڈیم کے, لیکن جیسے اسد نذیر صاحب نے کہا کہ آواز ہے الفاظ ہیں اور تو تب تک ریڈیو ہے. اور آج کل کا جو ڈیجیٹل ایرا ہے اس کے اندر ریڈیو اگر شیئریبل اس کو مزید بنایا جائے, بلکہ میں تو مارک زکربرگ سے کہوں گا کہ آڈیو فائل اٹیچ کرنے کا آپشن جو ہے وہ ان کو ضرور دینا چاہیے کہ آڈیو فائل جو اب ہم دیکھیں نا, ہم وائس آف امریکہ اپنے شیئریبل آڈیو بنانے کے لیے مختلف پروگرامس کے ذریعے جا رہے ہیں, ہمارے لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن یہ زیادہ ویلڈ ہو اگر یہ شیئریبل ہو سکے فائلز اس کی جو ہے
وہ بھی. جب آپ کہنے جا رہے ہوں تو کچھ پیغامات ہمارے بھی لیتے ہیں. اچھا, اور دوسری بات یہ فائزہ بالکل کچھ عرصہ پہلے ہمارے ساتھ آئیں, یہ آپ ان کو ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہیں اور اب ریڈیو کا پروگرام بھی سنتے ہیں, چارٹ برسٹ کر رہی ہیں کافی دنوں سے. فائزہ کیا کہیں گی, ریڈیو کیسا لگتا ہے؟
ریڈیو سے میری محبت بہت پرانی ہے, بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پاکستان میں جتنے عرصے رہے وہاں پر جب 9 بجے کا بلٹن سٹارٹ ہوتا تھا ٹی وی پر, تو میں کچن میں جا کے ریڈیو سنا کرتی تھی, باقی پوری فیملی ڈراماز دیکھتی تھی ٹی وی پر, میں ریڈیو دیکھتی تھی. اور اب بھی ایف ایم پر بھی کام کیا, تو یہاں پہ آ کے جو ہماری آڈینس ہے خاص طور پہ ریڈیو کی بہت ویلیوبل ہیں, اور آپ سب کی محنت اتنے سالہ سال کی وہ سارے آڈینس ہمیں بھی ملے ہیں اور بہت عزت دیتے ہیں, اور کہاں کہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے یہ موسٹ امیزنگ. بالکل
جی, بالکل کوئی سوچ نہیں سکتا.
ریڈیو کے بارے میں میں ایک اور بات کر دوں آخری, وہ یہ کہ ریڈیو میرا خیال ہے واحد میڈیم ہے جس کو سنتے ہوئے آپ بہت سے دوسرے کام کر سکتے ہیں.
بہت صحیح بات آپ نے کہی. یاسمین ایک جملہ بولو, لوگ ابھی بہت
بولے,
ایک جملہ بولو ریڈیو کے بارے میں کہ کیا چیز ہے جو ریڈیو کی جس نے تمہیں پکڑ لیا, تمہارے دل کو, تمہارے دماغ کو, تمہاری سوچ کو, تمہاری زندگی کو, ایک جملہ کہو.
ایک جملے میں تو نہیں ہو سکتا نا, اتنی بڑی پوری زندگی جو ہے وہ ہم تو ہمارا تو اوڑھنا بچھونا سب کچھ ریڈیو ہی رہا ہے اور ریڈیو ہی رہے گا. میرا خیال ہے ہم جو کچھ ہیں آج صرف اور صرف ریڈیو کی وجہ سے.
یہ بلبل ملتان تھیں,
مدثرہ تھی بلبل ملتان جو اس وقت تھوڑا سا خاموش ہوئی ہوئی ہیں. بلبل تو
مدثرہ اصل میں اسٹوڈیو اتنا کھچا کھچ بھر گیا
ہمارے پاس. بالکل, تو میرا تو یہ خیال تھا کہ آج تو ہمیں یہ تھا کہ جتنے سارا دن اگر ہم بیٹھے ہوئے بات کرتے رہتے تو بھی ہمارے پاس اتنی چیزیں ہوں گی بتانے کے لیے کہ ہمارے سننے والے اور بھی خوش ہوں گے کہ کہاں کہاں سے یہ ریڈیو کا سفر گزرا اور کیسے کیسے گزرا,
اور آئندہ بھی چلتا رہے گا, ریڈیو کو کبھی زوال نہیں آئے گا, یہ ایک بات طے شدہ ہے.
شناز کچھ اور کہیے.
میں جاوید صاحب رکیے, میں جو بات کہنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ریڈیو جو ہے نا ختم ہو رہا ہے, لیکن پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ایک دور آیا کہ بیچ میں کچھ ایڈمنسٹریشن میں جب ان کی تبدیلیاں ہوئیں تو سارے ایف ایم اسٹیشن شروع کر کے میڈیم ویو ختم کر دیا. تو میڈیم ویو جب ختم ہوا تو یہ ہوا, آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے دیہاتی بھائیوں کے پروگرام ہوتے تھے, فوجی بھائیوں کے پروگرام, سیاچن پہ لوگ ہمیں سنتے تھے, اپنے کھیتوں میں سنتے تھے. تو پھر جب اب ریڈیو پاکستان میں کچھ تبدیلی آئی تو انہوں نے بڑے مہنگے ٹرانسمیٹر, میں اخبار میں پڑھ رہی تھی, ظاہر ہے میں وہاں نہیں ہوں, کہ انہوں نے خریدے کیونکہ ان کو یہ لگا کہ ان کی آڈینس جو کہ دور دراز رہتی ہے وہ ان سے چن گئی. ایف ایم کی تو ریچ نہیں ہے نا اتنی, تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ریڈیو ختم ہو گیا اور یہ صرف کاروں میں ایف ایم ریڈیو سننے کا زمانہ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایف ایم ایک امپروومنٹ ہے, زیادہ بہتر کوالٹی ہے, اربن ایریاز میں جانے لگا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے ہمارا ہر دن پروگرام جاتا ہے وائس آف امریکہ کا بھی ایف ایم پر, اور اس کی بہت ہی بڑی لسننگ ہے پاکستان میں. لیکن یہ کہ جو یقین مانے مجھے کرتی تھی پروگرام جب سیاچن سے خط آتے تھے نا, مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ جب ہم اس پہاڑ پر ہمارا سہارا صرف آوازیں ہیں,
آوازیں
اور کوئی بھی چینل نہیں پہنچ سکتا, کوئی ریڈیو نہیں پہنچ سکتا,
بالکل
وہاں وائس آف امریکہ پہنچتا,
وائس آف امریکہ پہنچتا تھا. اور اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جب ہم ریڈیو پاکستان سے بھی جب کرتے تھے, فوجی بھائیوں کا پروگرام کرتے تھے, تو اس میں کتنی خوشی خوشی وہ لوگ ہمیں لکھتے تھے اور ہمارے ساتھ فرمائشیں کرتے تھے. ہم ان کے ساتھ لگتا تھا کہ کسی بھی جگہ پہ محاذ پہ جا کر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ایک احساس ہوتا تھا. جی
ایون سوشل میڈیا بھی ان علاقوں میں نہیں پہنچ سکتا, اس لیے کہ وہ وہاں
اخبار نہیں پہنچ سکتے,
اخبار نہیں پہنچ سکتے
وہاں پہ.
اور ریڈیو نے سماجی خدمات میں جو رول ادا کیا ہے وہ ہم اس کو ضرور کریڈٹ دیں گے کہ کس طرح ہم بک بینک ہم نے قائم کیا تھا جس میں ہم غریب طلبہ کے لیے کتابیں اکٹھی کیا کرتے تھے, کس طرح ہم لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کے لیے مالی امداد کی کوشش کرتے تھے, کس طرح ہم ٹریفک کے مسائل کو حل کرتے تھے. تو یہ سب کام جو ہے وہ ریڈیو ایک بڑے اچھے طریقے سے اس زمانے میں ادا کیا کرتا تھا.
میرے خیال آج کل بھی کا جو پروگرام تھا میری کہانی, اس میں جو کہانیاں آتی تھیں اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس ان کہانیوں کو سنایا ان لوگوں سے جو لکھتے تھے, بلکہ انہوں نے ملاقاتیں کروائی
ان کی
بھارت سے, کشمیر سے, پاکستان سے, وہ سب مل کے.
اور ہم نے
ایک بات میں سکوں گی اس میں, جب آپ نے بات کی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو ملایا جو 60 سال سے بچھڑے ہوئے تھے, یعنی کشمیر کے دونوں حصوں میں, اور خود بخود لوگ کانٹیکٹ کرتے تھے ہم سے. اور میں ایک اور بات کروں گی خالد صاحب کے لیے, میں کہنا چاہتی ہوں کہ بے شک امپورٹنس جو ہے نا وہ ہر اس کی ہے, کوئی بھی میڈیم ہو. خالد جب کبھی بیٹھے ہوتے تھے خبریں میرے ساتھ, تو میں کہتی تھی خالد صاحب یہ آپ کے لیے پیغام ہے, تو لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ وہی ہم تو خالد صاحب آپ کو
بچپن
پہ آپ کو دیکھا. تو بات یہ کہ خالد جب ٹی وی پہ خبریں کرتے تھے تو انہوں نے تقریباً ہم نے اسکول کے فوراً بعد اس زمانے میں اس کا آغاز کیا.
اچھا دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ, ان کو سنتے ہیں. چترال سے محمد شفا ہیں, ان سے بات کرائیے. جی شفا صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
میڈم, یہ ریڈیو ایک ایسا چیز ہے, میں تو 60 سال سے ریڈیو سن رہا ہوں. پہلے ایسا ہوتا تھا ریڈیو کے خبریں مستند ہوتے تھے, تو پھر ہم نے پرائیویٹ ٹی وی آ گئے, پرائیویٹ ٹی وی آ گئے تو پھر وہ پی ٹی وی کا بھی ہم نے وہ پرائیویٹ چینل جو ہے وہ سنسنی پھیلاتے ہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ریڈیو سے آپ کی وابستگی کے لیے. دوسرے کالر جنہوں نے ہمیں فون کیا ہے وہ بھی ذرا دے دیجیے گا تاکہ ان سے بھی ایک جملہ سنیں, پھر آپ کو ایک بڑا خوبصورت 2.5 منٹ کی ہمارے پاس چیز ہے وہ سنواتے ہیں جو ریڈیو کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. جی
وہ بات کر رہے ہیں.
جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
کون بات کر رہے ہیں؟
السلام علیکم. بڑا محفل سجی ہے آپ کی. میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ جو آپ ڈبل پروگرام چلا رہے ہیں جمعرات کے دن سے لے کر اتوار تک ہم پریشان ہو جاتے ہیں, پلیز یہ ریڈیو ہے ریڈیو رہنے دیں, ہم بہت پریشان ہوتے ہیں بار بار وہ پروگرام سنتے ہیں, پلیز یہ مہربانی.
بہت بہت شکریہ. اچھا شناز مجھے ایک یاد آیا ہے کہ آپ کے وائس آف امریکہ کی جب 75ویں سالگرہ ہوئی تھی تو ایک ویڈیو بنی تھی جس میں بڑے بڑے نام تھے, ملالہ یوسف زئی کا تھا, اس کے علاوہ ایلٹن جونز تھے, بان کی مون تھے, اور ہماری اپنی یعنی یہ والی شناز یہ بھی شامل تھی.
بھائی شناز جو تھی نا شناز کی وجہ سے شامل تھی. خالد نے جو بات کی نا, دیکھیں ہم لوگ جو پہچانے جاتے ہیں نا, ہم اپنے سننے والوں اور اپنے پروگرام کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں, تو وہی میری کہانی. تو چلیے ایک جھلک سننا چاہیے,
ایک جھلک سننے
کی فیل بھی تھی اس میں.
اچھا اوکے, یہ ہم آپ کو سنواتے ہیں اور پھر آخری جملے کہہ کے آپ سے اجازت لیں گے کیونکہ اس کے بعد راؤنڈ ٹیبل کا وقت ہو جائے گا.
Voice of America's impact can be felt throughout the world.
I'm Berdewan.
Bringing news and crucial information to millions.
From my own part of the world, in Nigeria and West Africa, VOA has been the major medium of enlightenment, of information.
They have played a great role in raising awareness and making sure that we reach to the most deprived areas in the world.
In ways both large and small, VOA is reaching out to touch audiences and address the conditions that affect their lives.
Katie Myler founded Liberia's first tuition-free school for underprivileged girls.
I believe AIDS can be beaten, but only by eradicating its most deadly symptom, stigma.
Assalamu alaikum. My story is a weekly show. Mostly we get the stories from the poorest of the poor.
When I began learning English, and I've been listening to Voice of America. This is Voice of America. That has been a hope for many people around the world.
یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. ابھی آپ سن رہے تھے بان کی مون جنرل سیکرٹری اقوام متحدہ کے. اس سے پہلے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے میں اب تھوڑے ہی وقت رہ گیا ہے, تو ایک چلتے چلتے ایک ایک جملہ تو بہت ضروری ہے کہ کہیں. جی جعفری صاحب,
کس قسم کا جملہ چاہتے ہیں؟
کوئی جملہ کہیے ریڈیو کے بارے میں, میرے بارے میں,
ریڈیو لسنرز کے بارے میں. بہت زیادہ پر امید ہوں, جتنے ذوق و شوق سے سنتے ہیں اور جتنی توجہ دیتے ہیں اور جس طرح سے ہمیں خطوط لکھتے ہیں, ای میلز کرتے ہیں, ٹیلی فونز کرتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنا اعتماد رکھتے ہیں ریڈیو کے اوپر اور کتنا سننا چاہتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے لسنرز کا.
یاسمین,
میں یہ کہوں گی کہ
یاسمین جمیل کو سنیے.
لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریڈیو جو ہے پرانی چیز بن گیا ہے, میرا خیال ہے کہ ریڈیو جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا. ریڈیو کو پہلے لوگ سنا کرتے تھے, اب دیکھتے بھی ہیں, تو اب ریڈیو جو ہے وہ زیادہ سے لوگوں تک ایک ویژول ذریعہ بھی بن رہا ہے. اس کو ڈیجیٹلائز کر کے ہم اس کو جو پروموٹ کر رہے ہیں وہی اس کا فیوچر ہے.
اولڈ از گولڈ,
اولڈ از گولڈ. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم اب دو میں میرے پاس اور رہے ہیں, اسد صاحب نکل گئے ہیں, پتہ نہیں واپس چلے گئے ہیں, کیونکہ کام بھی بہت سارے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ جب ہم آپ کے لیے پروگرام کرتے ہیں. تو مدثرہ کو ہم اس وقت یاد کر رہے ہیں. مدثرہ منظر آپ کو جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں, ان کے پروگراموں کے بارے میں سبھی کو یاد ہوگا. آپ کے خطوط انہوں نے بہت عرصہ کیا, بہت سارے لسنرس کے ساتھ بہت سارے ان کے مسائل کے اوپر بات کی. خالد کیا کہیں گے ریڈیو کے بارے میں چلتے چلتے, ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا.
دیکھیے جی, ریڈیو میں نے آغاز کیا تھا بچوں کے پروگرام سے, اور 13 سال کی میری عمر تھی اس وقت. تو آج تک اللہ کا شکر ہے ریڈیو سے, خاص طور پہ اس مائیکروفون سے میری جو محبت ہے اور وابستگی ہے وہ ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا رابطہ ہے, ایسا ذریعہ ہے جس سے میں بہت ہزارہا لوگوں تک پہنچتا ہوں, اور وہ سب مجھے دعائیں بھی دیتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ میرا آخری سانس تک قائم رہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل ریڈیو کا بہت اچھا ہے, اور کل کو جو یہ جو سیل فونز ہیں ان میں بھی ریڈیو ہوگا اور لوگ سن رہے ہوں.
اچھا شناز, آپ کچھ کہیے, پھر ہم اپنی نئی نسل کے خیالات سے.
میں وہی بات کہوں گی جو کہ خالد نے کہی کہ رشتہ ہمارا جو ہے, میں کہوں گی کہ سامعین سے, اپنے سب تمام سننے والوں سے, کہ آپ ہیں تو ہم ہیں, تو آپ ہمیں سنتے رہیے, آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں اور محبت میں یاد رکھیے. خالد کی طرح میں نے بھی بچوں کے پروگرام سے شروع کیا تھا, اور بھی چھوٹی تھی, اور بچوں کی ایک چھوٹی سی کہانی لکھ کے شامل ہوئی تھی بچوں کے پروگرام میں. تو بس وہ ابھی تک مجھے یاد ہے کہ وہ سارے لوگ جو کبھی زندگی کے طالب علمی کے زمانے میں یونیورسٹی پروگرام میں ہمارے ساتھ آتے تھے, ایک ہمارا خاندان ہے, اور میری کہانی کا خاندان تو اتنا بڑا ہے کہ میں بس کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کا بہت شکریہ اس محبت کے.
جی
بہشت, میں ریڈیو کے ریفرنس میں بات ہو رہی ہے. آج 13 فروری ہے, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ عالمی دن منایا جاتا ہے ریڈیو کا, اور کل 14 فروری ہے. سو لنک کر لی, میرے لیے ریڈیو جو ہے
وہ
ویلنٹائن سے کم نہیں ہے. اور دوسرا فائدہ یاد دلانا چاہتی کہ چونکہ جو شیئریبل ریڈیو کی ہم بات کریں, جیسے جعفری صاحب نے کہا اور یاسمین نے کہا کہ اب ہم نظر بھی آتے ہیں, صرف بولتے نہیں ہیں. سو نئی نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں, صرف سامعین کو یہ بتاتے چلیں کہ جو منگل اور جمعرات کے دن دو پروگرامس ہوتے ہیں جہاں رنگ اور راؤنڈ ٹیبلس, وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں فیس بک کے اوپر, لیکن اس میں وہ ٹیلی ویژن والی ٹیکنیکلٹیز کا اسٹینڈرڈ یا معیار ذہن میں رکھ کے نہ آئیے. وہ بنیادی طور پہ اسٹل ریڈیو ہے, لیکن ہم اس کو شیئریبل بنا رہے ہیں تاکہ ہم سوشل میڈیا پہ جا سکیں.
تو ابھی ہم فائزہ سے بھی چاہ رہے تھے کہ وہ بھی آ کے ایک جملہ تو ضرور کہیں کہ ریڈیو کے بارے میں, ریڈیو کے آنے والے دنوں کے بارے میں, اپنی وابستگی کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتی ہیں, تاکہ اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو بھی ختم کریں. تو اس وقت ہمیں اتنا اچھا لگ رہا ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ زندگی میں ریڈیو کے ساتھ کام کرتے ہوئے, مختلف ملکوں میں کام کرتے ہوئے, یہ آوازیں جو میرے ساتھ بیٹھی ہیں ان سے صرف آج ہی نہیں بلکہ میں نے زندگی میں بہت جگہوں پر بہت کچھ سیکھا. شہناز کو ہم ہمیشہ سنتے رہے, شہناز کی آواز کو, خالد کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ایک ہی بلڈنگ میں.
آپ تو بہت چھوٹی تھی جب آئی تھی.
اور بہجت, میں میرے پروگرام ہردم رما زندگی کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟
بالکل, وہ تو پروگراموں کے بارے میں تو ہم بات کر ہی رہے تھے.
اور اس نے جتنی تحریک دی پاکستانی نوجوانوں کو, پاکستانی امریکیوں کی, جب ہم نے سکسیس اسٹوریز ہائی لائٹ کی, تو بہت سے نوجوان جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی وہی کچھ کر سکتے ہیں جو دنیا بھر کے پاکستانی باہر کے ملکوں میں جا کر کچھ کر سکتے ہیں.
فائزہ, آخری جملہ بالکل
ہمارا اجازت دینے کا وقت آ گیا.
جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے سب کہہ رہے ہیں کہ آپ ریڈیو نہ صرف سن سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں, ہمارے فیس بک پیج پہ آپ ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈیز کو دیکھا بھی کریں
اور ہمارے
بالکل سنا بھی کریں.
بہت بہت شکریہ, ہمیں جو ہی سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. بیضہ جلانی کو اجازت دیجیے میرے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جن کی میں بے حد شکر گزار ہوں, اپنا کام چھوڑ چھوڑ کر وہ واپس آئے. اور جو فائزہ
ہمارا کام تو یہی ہے نا.
جی ہاں,
اور اب سے کچھ دیر کے بعد راؤنڈ ٹیبل میں بھی آپ دیکھیے, آج ہم پھر ریڈیو کے انٹرنیشنل ڈے پر بات کریں گے.
بہجت جلانی اور پروڈیوسر فائزہ بخاری اور ڈین کرافٹن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کیے جانے کے 6 ہفتے بعد امریکی سینٹ میں اس بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ ایران کے ساتھ ممکنہ تنازع کے بنیادی ضابطے کیا ہو سکتے ہیں. ڈیموکریٹک سینیٹر ٹم کین نے ایران کے ساتھ تنازع کی صورت میں صدر ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے اور کانگریس کی منظوری کے بغیر کوئی فوجی کارروائی نہ کرنے کے بارے میں ایک قرارداد کانگریس میں پیش کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ آج اسے منظور کروانے کے لیے ان کے پاس کافی ووٹ موجود ہیں. کانگریس کے لیے وائس آف امریکہ کی ناوانگار کیتھرین گبسن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قافلے کے ملبے سے جس میں 6 ہفتے پہلے وہ ہلاک ہوئے, ایران کے ساتھ پیدا ہونے والی کشیدگی اب بھی امریکی قانون سازوں کے ذہنوں پر موجود ہے جو کسی ممکنہ تنازع کے بارے میں بحث پر مجبور کر رہی ہے. ڈیموکریٹک سینیٹر ٹم کین کہتے ہیں کہ فوجیوں کے بارے میں کسی انتخاب سے پہلے بہت احتیاط کی ضرورت ہے.
When we do so, we owe it the most careful deliberation.
جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں کسی بھی ایسے سوال کے لیے جو ہم اپنی زندگیوں میں حل کرنا چاہیں بہت سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے. انتظامیہ کے ساتھ اختیارات کے لیے کانگریس کی طویل عرصے کی اس لڑائی کے لیے ٹم کین کی یہ کوشش ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کے دوران کچھ عرصے کے لیے رک گئی تھی. ڈیموکریٹس خبردار کرتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ میں عجلت عراق میں امریکی غلطیوں کا اعادہ ہو سکتی ہے. سینیٹر ڈک ڈربن ایک ڈیموکریٹ ہیں.
کانسٹیٹیوشن پرووائڈز ا وائس فار دی یونائیٹڈ سٹیٹس پبلک وین اٹ کمز تھرو دیئر کانگریس.
وہ کہتے ہیں کانگریس کے ذریعے امریکی آئین امریکی عوام کو اس بارے میں رائے کا حق دیتا ہے کہ آیا ملک جنگ کی راہ اختیار کر سکتا ہے یا نہیں, ورنہ صورتحال ایسی ہی ہو جیسی آج ہے کہ فوجی طاقت کے استعمال کے اختیار کے 18 برس بعد جو جزوی طور پر غلط دعووں کے باعث شروع ہوئی آج بھی وہ فوجی کارروائی جاری ہے جس کا اختیار واقعتاً کبھی نہیں دیا گیا. کین کی حمایت کلیدی ریپبلکن سینیٹرز مائک لی اور رینڈ پال نے بھی کی ہے, جن کا کہنا ہے کہ 8 جنوری کو سلیمانی پر حملے سے پہلے انٹیلیجنس کی معلومات میں اس کا جواز ناکافی تھا. سینیٹر مائک لی کہتے ہیں,
This should not be controversial. This is about supporting President Trump in his foreign policy, in his effort to make sure that we don't get involved too easily.
یہ بات متنازع نہیں ہونی چاہیے. یہ خارجہ پالیسی اور اس کوشش میں صدر ٹرمپ کی حمایت کرنا ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں بہت آسانی سے اور بہت تیزی سے غیر آئینی طور پر ملوث نہ ہو جائیں. لیکن سینٹ میں ریپبلکنز کی اکثریت نے یہ کہتے ہوئے قرارداد کی مخالفت کی ہے کہ یہ ٹرمپ کے آئینی اختیارات کو محدود کرتی ہے. ریپبلکن سینیٹر لنڈسی گرام کہتے ہیں صدر مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف ہیں اور یہ ان کے آئینی اختیارات میں مداخلت ہے.
President is the commander in chief of the armed forces. You cannot have 535 people planning and implementing military operations.
صدر مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 535 افراد فوجی کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کریں. یہ 535 کانگریس کے ارکان ہیں. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر ہمارے ملک کو کسی حقیقی صورتحال سے نمٹنا ہے اور آپ کانگریس کے 535 افراد کو اس پر متفق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ریپبلکن سینیٹر سوزن کالنز کہتی ہیں کہ اس قرارداد کا مقصد یہ پیغام دینا نہیں ہے کہ صدر بیرون ملک اپنی افواج کا دفاع نہیں کر سکتے.
Nor should the Iranian regime interpret these votes as a lack of resolve.
نہ ہی ایرانی حکومت کو اس رائے شماری کے یہ معنی لینے چاہیے کہ یہ خطے میں اس کی جارحیت اور ضرر رساں کاروائیوں کے خلاف عزم میں کمی کی علامت ہے. ساتھ ہی کانگریس میں ٹرمپ کے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ اس قرارداد سے غلط پیغام ملتا ہے. سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ میکونل کہتے ہیں,
What message should we send to our regional allies and partners? Can they count on continued solidarity from the United States?
ہم خطے میں اپنے اتحادیوں اور رفقا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ امریکہ کی یکجہتی پر بھروسہ کرتے رہیں گے؟ اگر ہم ایران جیسے کم چیلنج کرنے والے ملک کے معاملے میں متحد نہیں رہتے تو ایک بڑی طاقت روس اور چین جیسے امریکہ کے مقابلے میں آنے والے ممالک کو کیا پیغام ملے گا؟ یہ الفاظ تھے مچ میکونل کے. اگرچہ یہ قرارداد آج سینٹ میں منظور ہو جائے گی مگر وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر اسے ویٹو کر دیں گے. مدثر